الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مبارک حدیث کے اندر فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. اس حدیث کا ترجمہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دجال آئیں گے، جھوٹے دجال، دجالونا کذابونا، وہ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے، یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ جن باتوں کو نہ تم نے پہلے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ داداؤں نے پہلے سنا ہوگا، تمہارے بڑوں نے پہلے سنا ہوگا. فَإِيَّاهُمْ، پس تم ان سے بچو، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو اپنے سے بچاؤ، یعنی ان کو بھی بچاؤ اپنے سے. لَا يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکیں، وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، اور نہ وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر سکیں. یہاں پر فتنے کا مفہوم بھی گمراہی ہی بنے گا کہ وہ تمہیں گمراہی میں مبتلا نہ کر سکیں، تمہیں راستے سے ہٹا نہ سکیں. یضلونکم، کہ تمہیں راستے سے ہٹا نہ سکیں اور تمہیں فتنے میں یعنی گمراہی میں مبتلا نہ کر سکیں. تو ان سے تم ڈرو، ان سے تم بچو. ان کو اپنے آپ سے بچاؤ کا مطلب کہ تم ان کے فتنے میں مبتلا نہ ہو. اگر تم ان کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوگے تو اس میں ان کا اور زیادہ نقصان ہوگا کہ وہ تمہیں بھی فتنے میں مبتلا کرنے کے قابل ہو گئے. تو یعنی ان سے دور رہو، ان سے بچ کر کے رہو. تو کیا فرمایا کہ آخری زمانے میں دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، کہ جو تمہیں ایسی ایسی باتیں بتائیں گے جو کہ تم نے پہلے نہیں سنی ہوگی، یعنی جو جن سے تم واقف نہیں ہوگے، نئی باتیں، نئی خبریں لے کر کے آئیں گے، نئی انٹرپریٹیشنز لے کر کے آئیں گے، کہ جن کے اوپر تمہارا اور تمہارے جو بزرگ تھے، تمہارے بڑے تھے، تو ان کی واقفیت ان چیزوں سے نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، اس کا اردو میں مفہوم بنتا ہے پارشلی، اور پارشلی عربی کے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنے اور احکام سننے اور ان پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تمہیں اللہ کے نمائندے، اللہ کے نبی کے نمائندے، علماء اور مشائخ اس دنیا کے اندر دیتے ہیں، جو احکام دیتے ہیں، تو ان احکام پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ کہ حکم دینے والا کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. کیا مطلب؟ کہ تمہارے درمیان اگر کوئی ایسا شخص علم حاصل کر کے کسی مقام پر پہنچ جائے جس مقام پہ جا کر کے وہ تمہیں دینی احکام دیتا ہو، تمہیں ایڈوائس دیتا ہو، تمہیں نصیحت کرتا ہو، تو تم یہ مت دیکھنا کہ اس کا رنگ و نسل کیا ہے، اس کا خاندان خیش قبیلہ کیا ہے، یہ مت دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ صحیح احکامات دے رہے کہ نہیں دے رہے. تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ صحیح احکام دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ یا تو دوسرے علماء اکابر وہ اس کو کنفرم کریں گے کہ ہاں بھائی یہ صحیح احکام دینے والا ہے، یا یہ کہ اس کی سند اوپر سے متصل ہوگی، اپنے مشائخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، اس کو اپنے مشائخ کا، اپنے بڑوں کا اعتماد حاصل ہوگا، تو یہ وہ گواہی ہے کہ جس کے بعد تمہیں مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر حکم کو جا کر کے خود سے اینالائز کرنے کی کہ بھئی یہ حکم جو ہے وہ اس کے پیچھے سے کیا سند آ رہی ہے، کیا دلیل ہے، یہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جیسے پہلے پچھلے ہفتے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ عوام الناس کا کام ہوتا ہے عمل کرنا، ہر حکم کی تحقیق کرنا یہ عوام کا کام نہیں ہوتا، یہ علماء کا کام ہوتا ہے۔ اگر عوام تحقیق میں پڑ جائیں گے تو عوام کے پاس عمل کا وقت نہیں ہوگا، اور وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے تحقیق بھی صحیح نہیں کر پائیں گے، تو تحقیق کرنا تو علماء کا کام ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکموں کے اوپر عمل کرنا، یہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اگرچہ کہ حکم دینے والا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا، آگے فرمایا کہ میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا، یعنی جو میرے بعد کا زمانہ دیکھے گا، وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، بہت سے اختلافات دیکھے گا، علماء ہی کے درمیان اختلافات ہوں گے، سیاسی اختلافات بھی ہوں گے، علمی اختلافات بھی ہوں گے۔ تو یہ بھی ہم پچھلے ہفتے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم نے اطاعت کسی کرنی ہے، علماء اور مشائخ کی کرنی ہے، لیکن جب بھی ہم انسانوں کی اطاعت کرتے ہیں تو انسانوں کے درمیان اختلاف ہونا لازمی ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات ایکچولی نہیں ہے اختلاف کا ہونا۔ تو اس وجہ سے ہم نے ایک راستے کو پکڑنا ہوتا ہے اور اس راستے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دینا ہوتا ہے، کیونکہ ہم عوام الناس میں سے ہیں، تو اختلافات تو ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتلا کر کے چلے گئے کہ میرے بعد بہت سے اختلافات ہو گئے، لہذا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت کو پکڑنا، وسنت خلفاء الراشدین، اور میرے ان خلفاء کی سنت کو پکڑنا کہ جو کہ صحیح راستے کے اوپر ہے، خلفاء الراشدین جن کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ چار نبی علیہ السلام کے بعد آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو یہدی قلبہ، یہ آیت ہم نے پچھلے جمعے کے بیان کے اندر اسی کے اوپر بات چلائی تھی، ما اصابکم من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خلفاء راشدین کے بارے میں خود ہمیں بتلا بھی دیا کہ یہ المہدیین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوں گے، ان کے عملوں کو، ان کے اجماع کو، ان کے فیصلوں کو کم اہمیت نہیں دے سکتے ہو تم، ان کو اگنور نہیں کر سکتے ہو تم۔ تو فرمایا کہ المہدیین تمسکوا بہا وعبدوا علیہا بالنواجذ، ان کو پکڑ کے رکھو اور ان کو اپنے داڑھوں سے مضبوط پکڑ کے رکھو، کیونکہ انسان کے جو داڑھ ہوتے ہیں، جو اس کا جبڑا ہوتا ہے، اس جبڑے کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو پیپسی اور کوک کی بوتلیں آتی تھیں، ان کے جو نوبز اس کے اوپر لگے ہوتے تھے، لڈ لگے ہوئے ہوتے تھے، تو ان کے لیے جو ہے وہ لڈ اوپنر چاہیے ہوتا تھا، کین اوپنر، اس طرح کا لڈ اوپنر، تو جس کے پاس لڈ اوپنر نہیں ہوتا تھا نا، تو وہ اپنے داڑھ میں اس کو پکڑ کے اس کی کھول لیتا تھا، کیونکہ انہیں سے وہ کھلتا نہیں ہے اتنی آسانی سے، اب تو نئی قسم کیا آ گئی کہ آپ ان کو گھما کر کے کھول لیتے ہیں، اس زمانے میں ایسے نہیں ہوتے تھے، تو داڑ میں پکڑ کر کے، اور کسی چیز کو بھی ایسے ہم نے پکڑنا ہوتا تھا، کسی گاڑ کو ہم نے کاٹنا ہے، توڑنا ہے، تو اس کو داڑ میں پکڑ کر کے کاٹتے تھے یا کھینچتے تھے، تو اتنی طاقت ہوتی ہے انسان کی داڑ کے اندر، جبڑے کے اندر۔ تو مجھے اس بات نے فرمایا کہ इनकी सुन्नतों को अपने जबड़े से पकड़ के करके रखना। वइयाकुम वमुहदसातिल उमूरी, और नई बातों से बच करके रहना, क्योंकि हर नई बात गुमराही होती है। तो हम जिस जमाने में रह रहे हैं, इसके बारे में तमाम मशायख का इजमा है इस बात के ऊपर, कंसेंसस है इस बात के ऊपर कि यह फितने दज्जाल का जमाना है। दज्जाल अगरचे के अभी जाहिर नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जो दुनिया के हालात बनेंगे, वो सारे के सारे हालात जो है वो एक के बाद एक बनते चले जा रहे हैं, और हर फितना, हर आने वाली आजमाइश पिछले फितने से ज्यादा बढ़ करके आ रही है। तो ये वो दौर है कि जिसके अंदर हमारे ऊपर हर तरफ से इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट हो रही है, कार्पेट बॉम्बिंग हो रही है हमारे ऊपर। हर तरफ से मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बातें आ रही हैं, किसी के बारे में कुछ, किसी के बारे में कोई कह रहा है, कुछ कह रहा है। एक कोरोना वायरस आ गया दुनिया के अंदर, अब उस एक कोरोना वायरस के बारे में कितनी सारी मुख्तलिफ किस्म की आपके पास बातें आ रही होंगी कि ये कोरोना वायरस है क्या, कहां से आया है, क्यों आया है, किसने लाया है, किसको इससे फायदा हो रहा है, किसको इससे नुकसान हो रहा है, 10,000 किस्म की बातें आपके पास आ रही होंगी। यकीनन सोशल मीडिया को सब कुछ बंद हो गया दुनिया में, जैसे पिछले दिनों की बात हुई थी, लेकिन मीडिया बंद नहीं हुआ और सोशल मीडिया बंद नहीं हुआ। तो ये दोनों चीजें बल्कि बंद क्या होंगी, उल्टा 5G आ रहा है ताकि ये चीजें और अच्छे तरीके से ऑपरेट हो सके। पहले होता था कि जिस दिन छुट्टी होती थी ना, तो उस दिन इंटरनेट स्लो हो जाता था क्योंकि सब लोग घर में बैठे होते थे और इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे होते थे, तो भाई इतना लोड पड़ता था इंटरनेट के ऊपर कि वो उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती थी। अब देखें सारी दुनिया घर में बैठी हुई है, इंटरनेट स्लो हुआ किसी का, जितना उससे पहले था ना उतना ही अभी भी है, बल्कि उससे ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। सोचा था इसके बारे में, इसलिए कि अब जो टेक्नोलॉजी रोल आउट हो चुकी है दुनिया में और बाकी ममालिक में हो रही है, कहीं पे टेस्टिंग फेज में, कहीं पे रोल आउट फेज में, कहीं पे जो है वो उसको मजीद एक्सपैंड करने के फेज में, ये टेक्नोलॉजी इतनी रोबस्ट है और इतनी इसके अंदर डेप्थ है कि आप सारे के सारे एक साथ बैठ करके भी उसके ऊपर वीडियो देखना शुरू कर देना, कुछ नहीं होगा उसको, कोई उसकी परफॉर्मेंस मुतासर नहीं होगी। हाँ, अगर कोई तार को काट दे बेलचे से तो फिर और बात है, जैसे हमारे पिछले दिनों कट गई तो वो और बात है, लेकिन यूजेज से इसके ऊपर मुतासर इसके ऊपर नहीं होगा। तो भाई इंफॉर्मेशन तो आ रही है ना, हर तरफ से मुस्तकिल आई चले जा रही है, तो अब इस इंफॉर्मेशन का क्या करें। हर बात आने वाली ऐसे लगती है कि बस यही हतमी बात है, यही असल बात है, और इन्हीं साहब को जो है ना वो असल हकीकत का पता है, क्योंकि वो बात भी ऐसे करते हैं कि जैसे कि उन्होंने 30 साल की रिसर्च जो है ना वो उनकी 100% कंफर्म रिसर्च है, और उन्होंने असल हकीकत का खोज पहले से लगाया, उनको पता था कि ये चीज पहले से होने वाली है, तो वो ऐसे वसूक से बात करते हैं। लेकिन एक बात शायद आपने नोट करी हो या ना करी हो, इनमें से अक्सर, सारे नहीं लेकिन अक्सर बातें जो शुरू होती है ना वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप, तो उसके अंदर यह नहीं बताया जा रहा होता कि बोलने वाला है कौन, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराता, वो अपना पूरा पीछे से हसब नसब नहीं बताता कि वो कौन है, किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, उसका नाम क्या, नाम ही बताए बताए शुरू हो जाता है अक्सर, तो उनमें से नाम बताए बताए भी शुरू हो जाते हैं और मुल्क का भी नहीं पता लगता, पता नहीं किस मुल्क में बैठ के काम बात कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं बता रहे, क्या ये बुनियादी इखलाकियात नहीं है कि पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, पहले बताओ कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आप किसको बिलोंग करते हैं, क्यों आप ये बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसे ही शुरू हो जाते हैं, ये क्या ऐसे ही बाय मिस्टेक ऐसे हो जाते हैं, या हमारी इखलाकियात इतनी भी नहीं है कि हम अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करें उसके बाद बात शुरू करें। तो क्या इन बातों के बारे में सोचते हैं, शायद ना, बिल्कुल ना सोचते हैं उसके बारे में, बल्कि हम सुनते हैं और सुन करके उसके ऊपर इंप्रेस होते हैं और फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो दज्जाल जो है ना, इस लफ्ज का मतलब क्या है, उलमा ने उसके ऊपर बड़ी तफसील लिखी है। लफ्ज दज्जाल दजला से निकला है, दजला का एक मतलब होता है झूठ और फरेब, ہمارے شہر کراچی کے ایک عالم ہیں مولانا مفتی ابو المبابا دعوت القادم، انہوں نے اس کے اوپر 3 والیومز کے اندر کتاب لکھی، تو آج اس کتاب میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھے گا، پڑھ کے سنائے گا. انہوں نے دجال کی جو لفظ کی تحقیق ہے اس کے اندر ایک جگہ لکھا کہ دجال کی جو نام کی وجہ ہے، یعنی وجہ تسمیہ جس کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جھوٹ اور فریب اس دجال کی شخصیت کی نمایاں ترین وصف ہوگی. اس کی شخصیت کی جو سب سے زیادہ پرومیننٹ کوالٹی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جھوٹ اور فریب. یعنی سب سے پرومیننٹ کوالٹی اس کی یہ نہیں ہوگی کہ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا وہ فربہ جسم کا ہوگا، یا اس کے چہرے کے اوپر کفرہ لکھا ہوا ہوگا، یا اس کی آنکھ جو ہے وہ ایک پھوٹی بھی ہوگی دوسری ایسی ہوگی. یہ اس کی نمایاں ترین بس نہیں گئی، بلکہ نمایاں ترین بس اسے کیا ہوگی؟ جھوٹ اور فریب، دھوکہ. آگے لکھتے ہیں کہ وہ ظاہر کچھ کرے گا، اندر سے کچھ اور ہوگا. اوپر سے کچھ اور، اندر سے کچھ اور. اس کے تمام دعوے اس کے منصوبے، سرگرمیاں اور پروگرام ایک ہی محور کے گرد گردش کریں گے، اور وہ ہے دجل و فریب. یعنی جیسے ہم کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں نا، وہ ہمارا محور ہے، اس کے گرد ہی ساری ساری طواف چل رہا ہوتا ہے، ساری عبادتیں جو ہیں وہ کعبۃ اللہ ہی کی ڈائریکشن میں ہوتی ہیں. تو دجال کا کعبہ کیا ہوگا؟ اس کا کعبہ ہوگا دجل اور فریب، یعنی دھوکہ. اس کے ہر فریم پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا. جو کام کرے گا نا اس کے اندر دھوکہ ہی ہوگا، جو بات کرے گا اس بات کے اندر دھوکہ ہوگا، اصل میں پیچھے کچھ اور ریالٹی ہوگی، کہہ کچھ اور رہا ہوگا. اس کی کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی فعل کے اثر سے خالی نہیں ہوگا. یہ دجال کا زمانہ ہوگا، اس کے بارے میں بہت سی حدیثیں بھی انہوں نے لکھی. تو ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ یعنی روحانی تدابیر کیا ہیں کہ جو کہ ہم اس دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے استعمال کریں گے، وہ ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. تو ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے اور پاک و صاف رہے، اپنے آپ کو پیور کر کے رکھے، چیزوں میں انوالو نہ ہو، گند میں انوالو نہ ہو. اگر وہ سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے کہ بھئی کتنا بڑا آدمی آ گیا، کوئی اس کو پہچان نہ سکے، اور اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال احوال نہ پوچھے کہ کہاں گئے وہ، اتنی بڑی شخصیت آج کل نظر نہیں آ رہے. تو وہ ایسے رہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہ ہو. یہ شخص جو ہے نا سب سے خوش نصیب شخص ہوگا فتنوں کے حالات کے اندر. اور لوگوں میں سب سے زیادہ بدنصیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آواز سے فصیح و بلیغ خطبہ دے گا. سب سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا؟ وہ خطیب ہوگا جو بلند آواز سے فصیح و بلیغ خطبہ دے گا، اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا. ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانگے گا. سمندر میں ڈوب رہا ہو تو سمندر کی موجیں کیا خطرناک موجیں ہوتی ہیں، دور سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے، اور لگتا ہے کہ جیسے سمندر آپ کو اپنی طرف کھینچ کر کے نا وہ آپ کو ڈبا دے گا. کسی جہاز سے، کسی کشتی سے دیکھیں تو اتنا ہولناک منظر ہوتا ہے سمندر کا، عجیب اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے اس کے اندر.
خوف کی کشش. تو جو سمندر کے اندر ڈوب رہا ہو یعنی وہ گر چکا ہے کشتی سے, جہاز سے باہر گر چکا ہے, اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو جیسے وہ دعا مانگے گا اللہ تعالی سے تو اس طریقے سے دعا مانگنے والا وہ ان فتنوں سے نجات پائے گا. اب ہم ذرا سوچیں کہ ہماری دعائیں کیا اس نوعیت کی دعائیں ہوتی ہیں؟ اس طرح سے کیا ہم دعا مانگتے ہیں؟ یہ ایسے مقدار ہوتے ہیں دعا مانگنے کو, اور جلدی سے کر کے اٹھ کر کے ہم نے پھر اصل کاموں کی طرف لگنا ہوتا ہے دعا مانگنے کے بعد. ایک اور حدیث نقل کی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بھیڑ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگ جائے, یعنی فتنوں سے بچانے کے لیے اپنے دین کو وہ آبادی سے دور جائے گا. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر نے اپنی مشہور تصنیف فتح الباری میں لکھا ہے کہ سلف صالحین میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں صاحب ایمان آدمی عام لوگوں سے کنارہ کش ہو کر علیحدگی اختیار کرے یا نہ کرے. بعض حضرات ایمان بچانے کے لیے گوشہ نشینی یا پہاڑوں میں نکل جانے کی اجازت دیتے ہیں, اور بعض فرماتے ہیں کہ شہروں میں رہ کر فتنوں کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے, لیکن یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب فتنہ عام نہ ہو, یعنی فتنہ اکراس دی بورڈ پھیل نہ گیا ہو, اس صورت میں آپ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں ایمانی فتنوں کا. لیکن جب یہ فتنہ عام ہو جائے تو لکھتے ہیں, یعنی صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لیکن اگر فتنہ عام ہو جائے تو پھر فتنہ زدہ لوگوں سے علیحدگی اور تنہائی کو ترجیح دی گئی ہے. یعنی قابل برداشت حالات میں تو انسان کو معاشرے کے درمیان ہی رہنا چاہیے اور ان کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے, البتہ جب فتنوں کا ایسا زور ہو کہ اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے تو پھر عذاب الہی آنے سے پہلے گناہوں بھرے معاشرے سے الگ ہو جانا چاہیے, اس سے پہلے کہ عذاب الہی آ جائے. تو الگ ہو جانے کا مطلب فزیکلی الگ ہونا, اگر ممکن ہے تو فزیکلی الگ ہو جائیں, لیکن اگر فزیکلی الگ ہو جانا ممکن نہیں ہے تو کم از کم مین زور اور ان کی ایکٹیویٹیز کے اندر شامل ہونا, اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں. کبھی مجبوراً قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے, خونی تعلق ہونے کی وجہ سے ملنا پڑ جاتا ہے, وہ مجبوری کی سچویشن ہونی چاہیے, وہ ایکسپشنل سچویشن ہونی چاہیے. اور ایک ہوتا ہے کہ ایسی مجلسوں کا عادتاً حصہ بنے رہنا, ان کے ساتھ چل کرنے کے لیے, ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے, ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا وقت گزارنے کے لیے. اور جو شیطان کا بڑا دھوکا بہت لگا ہوا ہے ان لوگوں کو, ان کو ہدایت پر لانے کے لیے, ان کو ہدایت پر لانے کے لیے ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا. بھائی ہم اس دور میں اب زندہ نہیں ہیں کہ جس دور کے اندر نا آپ لوگوں کو کنوینس کر کے ہدایت پہ لے آتے تھے. پچھلی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ ایسا گمان ہوتا ہے, بلکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا گمان غلط ہو, لیکن جو حالات بنے ہوئے ہیں, جو ایٹیچیوڈ بنے ہوئے ہیں اس وقت پچھلے کم از کم ایک سال سے, ویسے تو اس سے پہلے بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن کم از کم ایک سال سے جو ایٹیچیوڈ بن چکے ہیں وہ ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ لائنز ہیو بین ڈرون, بارڈرز ہیو آلریڈی بین ڈرون, خیمے بن چکے ہیں, فسطاط خیمے, ایمان والوں کے اور منافقین کے خیمے بن چکے ہیں. اب آپ لوگوں کو ادھر لانے کے چکر میں نا اپنا ایمان یا اپنی اولاد کا ایمان داؤں پہ مت لگائیں, اپنا اور اپنی اولاد کا ایمان داؤں پہ مت لگائیں, اور اپنے اکابرین کو کی تنقید مت کریں کہ یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ جس سے کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں, کہ جن سے کہ لوگ جو ہیں وہ دین سے دور بھاگتے ہیں. یہ باتیں چھوڑ دیں, اب ان باتوں کو چھوڑ دیں, اب نہیں ہو سکتا کچھ. ہاں توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا ہے, یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے, وہ توبہ کر کے ادھر آ نہیں سکتے, وہ کر کے آ سکتے ہیں. ہم یہاں پر اپنے ایمان کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر رہے کہ ان کے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے, وہ وقت ابھی نہیں آیا, اس کے الگ علامات ہیں. لیکن اس وقت جو ہے نا ہم چونکہ بہت کمزور ہیں, بہت ڈیلیکیٹ سچویشن میں ہیں, بہت ولیٹائل سچویشن میں ہیں, ہماری اپنی نسبت بہت کمزور ہے, تو اس وجہ سے نا اپنے ایمان کو داؤ پر مت لگائیں اور خصوصاً اپنے بچوں کے ایمان کو داؤ پر مت لگائیں. تو ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں کہ پھر کریں کیا بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے عبداللہ بن عمر, اگر تو ادنا درجے کے لوگوں کے درمیان رہ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان اور امانتوں کو ضائع کر دیا, پھر وہ ایسے ہو گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر لیا, جیسے انگلیوں کو گڈمڈ کرنا کہتے ہیں نا, کہ وہ بس مکس اپ ہو گئے, گڈمڈ ہو کر کے رہ گئے. تو انہوں نے پوچھا, یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ایسے وقت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص لوگوں کے ساتھ مل جانا, عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص لوگوں کے ساتھ مل جانا. یعنی اب تم اپنی نسبت کی فکر کرو, اپنے بڑوں کے ساتھ جڑو, ان کے ساتھ نزدیک ہو جاؤ, عوام الناس کی فکر اب چھوڑ دو. اگر تمہیں تمہارے بڑوں نے کوئی خاص حکم کیا ہے تو اس حکم کی تعمیل کے اندر تم کوئی کام کرو, اپنی طرف سے کام کرنے کی کوشش نہ کرنا, بلکہ خاص لوگوں کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کے اوپر محنت کرو, اس کی فکر کرو, اپنی فکر کرو. تو کیا فرمایا کہ عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص لوگوں کے ساتھ مل جانا. تو اب ہم واپس آتے ہیں کہ ہم جس سوشل میڈیا کی بمبارڈمنٹ کے درمیان زندہ ہیں, تو اس میں پھر ہمارے پاس نا جو خبریں آ رہی ہیں ان میں سے ہم کسی بھی خبر کو سوائے اس کے کہ وہ خبر کسی سند متصل کے ساتھ ہمارے پاس پہنچتی ہو, سند متصل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے ذرائع سے آ رہی ہے جس ذریعے کا ہمیں کنفرم پتا ہے کہ یہ علماء مشائخ ہیں, اوتھینٹک علماء مشائخ, اور ان کی اوپر اوتھینٹک علماء مشائخ ہوتے کون ہیں کہ جن کی سند اوپر سے متصل ہوتی ہے, ان کا تعلق اپنے اکابرین کے ساتھ پکا ہوتا ہے, وہ ٹوٹے ہوئے آم نہیں ہوتے, ٹپکے ہوئے آم جن کو کہا جاتا ہے نا, کہ فلانے ڈاکٹر صاحب دکتور صاحب کھڑے ہو گئے کہیں, خوب ساری انہوں نے کتابیں پڑھ لی, ادھر ادھر جا کر کے انہوں نے کسی انسٹیٹیوشن سے حاصل کر لی, کسی انسٹیٹیوشن سے, اور بہت اچھی جو ہے فصیح و بلیغ قسم کا خطبہ دینا شروع ہو گئے. تو ایسے وہ کہتے ہیں ٹپکے ہوئے آم, اور بات بڑی زبردست کرتے ہیں, بہت ہی زیادہ ایلوکوئنس کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور بے انتہا علم کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں, لیکن ان کی سند متصل نہیں ہوتی, مشائخ کے ساتھ ان کا معاملہ خراب ہوتا ہے. تو ان لوگوں کی طرف سے جو بھی انفارمیشن آ رہی ہو نا, تو اس انفارمیشن کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے, آنکھیں بند کر کے جو ہم اعتماد کر لیتے ہیں نا, بالکل پورا کا پورا پیکج جو ہے وہ ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں, ایسے ہم نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر اعتماد کرنے کے اندر بھی بہت تحمل سے کام لیا جائے, بہت صبر کے ساتھ کام لیا جائے, جلدی نہ کری جائے اس کے اندر, بلکہ اپنے بڑوں سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی اس میں سے ہم کتنے کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں, کتنے کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. اپنے بزرگوں سے ہمیشہ پوچھنا ہے, خود سے نہیں سارے فیصلے کر لینے کہ ہاں یہ بات بالکل بالکل لگتی ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے, اچھی بات ہے. دوسری بات کیا کہ ہم نے صرف جو اپنے معروف اوتھینٹک ذرائع ہیں جن کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اچھی طریقے سے جاننے کی جو سب سے زیادہ اعلیٰ مثال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو اندر باہر جانتے ہیں, ہم ان کو پرسنل لیول کے اوپر جانتے ہیں, ہم ان کو گھر بار کے لیول کے اوپر جانتے ہیں, یہ سب سے زیادہ اچھی مثال ہے کسی ذرائع کے بارے میں اچھی طریقے سے بااعتماد ہونے کی, پر اعتماد ہونے کی, یہ سب سے. لیکن اب ہر ایک کے بارے میں تو ہم اس طریقے سے نہیں جان سکتے, لیکن پھر بھی ہم ان کے بارے میں اتنا کمفرٹیبل ہوں کہ ان کے اوپر ہم اعتماد کر سکتے ہوں, یا یہ کہ جن کو کہ ہم اندر باہر جانتے ہیں وہ ان کو اندر باہر جانتے ہیں. جن کو ہم اندر باہر جانتے ہیں, جن کو ہم فیملی لیول پہ جانتے ہیں, گھرانے کے لیول پہ جانتے ہیں, وہ ان ذرائع کو فیملی لیول کے اوپر جانتے ہو, گھرانے کے لیول کے اوپر جانتے ہو. تو یہ کہلائیں گے معروف ذرائع, ویل نون سورسز. تو جو ویل نون سورسز ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اعتماد کیا جائے. اور اگر ہمارا ایسا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, ایسے ویل نون سورسز ہماری زندگی میں ہیں نہیں, تو پھر ایسے ویل نون سورسز کے ساتھ ایک وابستگی پیدا کی جائے, گہری وابستگی کو ڈیولپ کیا جائے. یہ جو ہم رہتے ہیں نا واجبی طور پر دور دور رہتے ہیں, کبھی مجلس میں آ گئے اللہ تعالیٰ نے وہ ویسے بھی سلسلہ بند کر دیا, آپ مجلس میں آ ہی نہیں سکتے, آن لائن خالی سن سکتے ہیں. تو پہلے بھی آن لائن سن کر کے ہم نے واجبی سے تعلق بنایا, اور ہوتا کبھی کسی کو سن لیا, کبھی کسی کو سن لیا, کبھی کسی کو سن لیا, تو تفصیل پر کسی کے بارے میں پتا نہیں چلتی تھی. بس ان کے جو ظاہری طور پر علمی باتیں وہ کر رہے ہیں, یا ان کی جو ایلیفنٹس ہے بیان کرنے کی جو فساد و بلاغت ہے اس سے متاثر ہو کر کے ان کی باتوں پر اعتماد کرنا شروع ہو جاتے تھے. تو یہ کافی نہیں ہے, بلکہ تفصیلی علم ہونا چاہیے اس شخصیت کے بارے میں کہ جس کے اوپر آپ اعتماد کر رہے ہوں. یہ جو اس کے علاوہ جو انفارمیشن ہمیں مل رہی ہوتی ہے نا, جو کہ انسولیسٹڈ ہوتی ہے, کہ ہم مانتے بھی نہیں ہیں, ایسے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں ہماری طرف, اور ہمارے لیے ان کو بغیر سنے بغیر پڑھے ڈیلیٹ کر دینا نیکسٹ ٹو امپاسبل. ہمارا اپنے اوپر اتنا کنٹرول تو ہے نہیں, اتنی ہماری جو قوت ارادی ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم بغیر پڑھے کسی چیز کو ڈیلیٹ کر دیں اور کسی ویڈیو کو بغیر سنے اریز کر دیں, یہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. تو ہم نے سننا تو ہوتا ہے, دیکھنا تو ہوتا ہے, خصوصاً آ بھی رہی ہوتی ہیں کچھ ایسے ذرائع سے کہ جن کو کہ جواب بھی دینا ہوتا ہے کہ سنی کہ نہیں سنی آپ نے, پڑھی کہ نہیں پڑھی آپ نے, یہ بھی بتانا پڑتا ہے پھر ان کو. تو اب ہم اس انفارمیشن کا کیا کریں, تو اس کے لیے دو ٹرمز یاد رکھیں, ٹھیک ہے. جو علم پڑھ رہے ہیں ان کو ان ٹرمز سے واقفیت ہے پہلے سے, لیکن جو نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے ٹرمز تھوڑی سی نہیں ہوں گی. دو ٹرمز یاد کریں کہ جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا, نئی باتیں آتی ہیں, تو آپ ان کے اوپر ایسی بلیو نہیں کر سکتے, ایسی اعتماد نہیں کر سکتے, اسپیشلی جب وہ آپس میں کانٹرڈکٹری ہوں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے جی چائنا نے کر دیا, کوئی کہہ رہا ہے امریکہ نے کر دیا, اب دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں, تو کس پہ یقین کریں بھائی؟ تو اس کے لیے جو ہے نا پھر تطبیق کرنی پڑتی ہے. تطبیق کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز یہاں سے آپ کو کنفرم پتا ہے وہ ایک طرف سے لے لینی ہوتی ہے, اور دوسری طرف سے جو چیز آپ کو کنفرم پتا ہے وہ دوسری طرف سے لینی ہوتی ہے, اور ان کو آپس میں آپ نے کوریلیٹ کرنا ہوتا ہے, جوائن کرنا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں تطبیق کرنا. اور دوسری چیز ہوتی ہے ترجیح کرنی پڑتی ہے. ترجیح کا مطلب ہوتا ہے کہ ان دو باتوں میں سے جو کہ آپس میں کانٹرڈکٹری ہیں, ان میں سے کس کو پریفر کیا جا سکتا ہے اور کس کو پریفر نہیں کیا جا سکتا ہے, کس کو پریفر کرنا ہے کس کو پریفر نہیں کرنا ہے. تو ترجیح کے لیے پھر کچھ ریزنز ہونے چاہیے کہ بھئی یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے یہ زیادہ باوسوق ذرائع سے آ رہی ہے, اور دوسری جو آ رہی ہے وہ ریلیٹیولی کم باوسوق ذرائع سے آ رہی ہے. ہیں دونوں بڑے اچھے ذرائع, ادھر سے بھی ہم بلیو کر سکتے ہیں, ادھر سے بھی ہم بلیو کر سکتے ہیں, لیکن دونوں کی باتیں آپس میں میچ نہیں کر رہی ہیں. تو جن کے اوپر ہمیں زیادہ اعتماد ہے, وی بیٹر نو کہ ہمیں کس کے اوپر زیادہ اعتماد ہے. وی بیٹر نو, ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کس کے اوپر زیادہ اعتماد ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس پہ اعتماد کرنا ہے کس پہ اعتماد نہیں کرنا ہے. ایک جنرل ایک ہوتا ہے نا آئیڈیا لوگوں کو, وہی جو کچی نسبت ہوتی ہے, واجبی سے تعلق ہوتا ہے تو ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا ایگزیکٹلی کہ کس کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے کس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا. انہوں نے اپنا ٹرسٹ ریلیشن شپ بنایا ہی نہیں ہوتا ہے, تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ بھی بڑا اچھا ذریعہ ہے, یہ بھی بڑا اچھا ذریعہ ہے, تو آپ بلیو کریں تو کس کے اوپر بلیو کریں, یہ بھی صحیح بات کر رہے ہیں بزا ہے اور وہ بھی صحیح بات کر رہے ہیں بزا ہے. نہیں, یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو سیٹ یور پرائیورٹیز, کس کے اوپر میں زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں, کس کے اوپر میں اس سے کم ٹرسٹ کرتا ہوں, کس کے اوپر میں اس سے کم ٹرسٹ کرتا ہوں. یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے ہمارا مائنڈ, تبھی پھر ہم ترجیح کرنے کے قابل بنیں گے کہ کس چیز کو ترجیح دینی ہے کس چیز کو ترجیح نہیں دینی ہے, کیونکہ آج کل ایسا بھی بہت ہو رہا ہے. ایک تو ایسے ذرائع سے باتیں آتی ہیں کہ جن ذرائع کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا, بس ایک ساتھ بیٹھ کر کے بولنا شروع ہو گئے اور اپنے آرگومنٹ دینا شروع ہو گئے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبریں ان ذرائع سے بھی آ رہی ہوتی ہیں جو کہ مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے, لیکن ان کی باتیں بھی آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو ان میں بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی کس کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, کس کے اوپر کم ٹرسٹ کر سکتے ہیں, یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے. تو تدبیر اور ترجیح یہ دو کام ایسے ہیں کہ جو کہ اس صورت میں ہمیں کرنی ضروری ہے. لیکن جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تدبیر اور ترجیح کرنے کے لیے جس سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے, جس کو فقہ کہتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ, عقل سمجھ, وہ عقل سمجھ جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے تو فقہا پیدا ہوئے. فقہا کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ تدبیر اور ترجیح ہر بندہ کر نہیں سکتا, اس کے لیے فقہ کی ضرورت ہوتی ہے, گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے بصیرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے تقوی کے نتیجے میں. تو اگر ہمارے اندر تقوی نام کی کوئی چیز نہیں, گناہ کبیرہ تو ہم ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے, تو ہمارے اندر بصیرت کہاں سے آئے گی؟ اور مطالعہ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, علم حاصل کبھی ہم نے کیا نہیں. تو جب کوئی بھی چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اتنی کانٹرڈکٹری سورسز سے آئی ہوئی انفارمیشن کے درمیان تدبیر اور ترجیح کریں گے کیسے؟ تو اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ بھائی بڑوں سے رجوع کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کر رہے ہیں نا تو آپ کنفیوز ہی رہیں گے اور آپ کا پھر آگے جا کے پتہ نہیں کیا بنے گا, ٹھیک ہے؟ جبکہ یہ فتنہ دجال جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں باہر آ جائے گا. اب ایک چیز مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, جو حدیث کے الفاظ بھی ساجد نے پڑھے تھے, کہ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین, کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو. تو اب کتنے عاشق رسول ہیں اس زمانے کے اندر, عوام الناس میں بھی ہیں اور سکالرز میں بھی ہیں, دکتوروں میں بھی ہیں, جو کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو کام ہے نا یہ تو نبی علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں ہوتا ہی نہیں تھا. تو ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں تو ہم تو پھر اس کام کو نہیں کریں گے, کیونکہ یہ تو نہیں ہوتا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں. تو ہم تو نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں گے نا بھائی, جو کہ اصل عشق رسول ہے. عشق رسول کیا ہے؟ رسول کی سنت کو زندہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. باقیوں کی سنت کو زندہ کرنا کہاں سے عشق رسول آ گیا بھائی؟ تو پھر کیا باتیں ہوتی ہیں؟ باتیں یہ ہوتی ہیں, امریکہ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ کے بارے میں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اکثر. تو کیا باتیں ہوتی ہیں جی؟ ایک ہمارے ہیں رشتے دار, دور کے ہیں ذرا لیکن ہیں رشتے دار. تو مسجد کے اندر نا ایک ہو رہی تھی میٹنگ بہنوں بھائیوں کے درمیان, تو کسی اللہ کے بندے نے رکھ دی پارٹیشن بیچ میں, کسی عورتیں پارٹیشن کے پیچھے بیٹھیں گی, مرد ادھر بیٹھیں گے, وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ پارٹیشن کہاں سے آئی؟ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی. انہوں نے اٹھا کر کے اس پارٹیشن کو رکھا سائڈ پہ. میں نہیں ہونے دوں گا, میں سچا عاشق رسول ہوں. یہ پارٹیشن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی نہیں تھی. اور سچ کہہ رہا ہے, جھوٹ تو نہیں بول رہا ہو بندہ, سچ بول رہا ہے بالکل. یہ پارٹیشن تو نہیں ہوتی تھی. تو عشق رسول کا تقاضا کیا ہے؟ پارٹیشن کو ہٹاؤ, ہے نا بھائی؟ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو, ہے نا بھائی؟ کوئی مولوی صاحب جائے وہ اس حدیث کو انکار نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے عورتوں کو مسجدوں میں نہ صرف آنے دینا چاہیے بلکہ انکریج کرنا چاہیے آنے دینا آنے کے لیے. تو پھر ہم نے جو تماشے دیکھے اس دفعہ کہ عشاء میں بھی آتی ہیں اور عشاء میں تو کیا فجر میں بھی آتی ہیں, ہے نا بھائی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ جو ایک لیٹسٹ آئی ہے تو لیٹسٹ یہ ہے کہ بھئی یہ جو رمضان المبارک آنے والا ہے نا, تو اس رمضان المبارک میں لگتا ہو تو ایسا ہے کہ مسجدیں تو نہیں کھلیں گی, اور ہم جو لمبے چوڑے افطار ہوتے تھے وہ افطار بھی نہیں کر سکیں گے اور تراویح بھی نہیں پڑھ سکیں گے, کیونکہ مسجدوں میں تراویح بھی موسٹ لائکلی ابھی کچھ جو حالات سدھرتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے. تو فرمانے لگے کہ تراویح تو ہوتی نہیں تھی, نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو تراویح ہوتی نہیں تھی, تو وہ تو ہوئی تھی دو یا تین دن زیادہ سے زیادہ. چلے بھائی یہاں تک بھی بات چل جاتی تھی, لیکن آگے فرمانے لگے کہ تراویح اصل میں تو ہے ہی تہجد, جو کہ رات کے آخری پہر میں ہوتی ہے, جو رات کے آخری پہر میں ہوتی ہے, یہ عشاء کے فوراً بعد والی چیز تو ہے نہیں. تو عاشق رسول ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور اسی طریقے سے ہمارے علاقے میں بھی تو بہت ہوتا ہے نا عاشق رسول, بنٹیاں لگانے والے اور چراغا کرنے والے اور جلوس نکالنے والے, سچے عاشق رسول ہے نا بھائی. تو عشق رسول کیا یہی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں یہی ہوتا ہے, یا وہ ہوتا ہے کہ جو کہ صحابہ کرام نے کیا تھا. عشق رسول کا معیار کون ہے, صحابہ کرام ہے یا ہم ہیں, ہماری عقل ہمارا علم؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی برتھ ڈے جو ہے وہ صحابہ نے تو منائی نہیں, تو آپ جو ہے اس کو منا کر کے کہاں سے عشق رسول کر لیں گے؟ تو بالکل اسی طریقے سے جو صحابہ کرام کا عمل تھا کہ انہوں نے مسجدوں میں پارٹیشن بھی رکھی, جو مسجدوں کی تعمیر جب آگے ہوئی حتیٰ کہ مسجدوں میں پارٹیشن بھی مجبور ہے, انہوں نے تو کہا عورتوں کو مسجد میں آنی نہیں چاہیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی بات ہے نا بھائی, عورتوں کو مسجد میں آنی نہیں چاہیے. اور یہ تراویح کس نے شروع کروائی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. تو ان کے خلفاء راشدین المہدیین ہونے میں آپ کو اعتراض ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ خلفاء راشدین میں نہیں تھے, تو ان کی سنت آپ کے لیے اہم نہیں ہے, ان کا عشق رسول کا معیار آپ کے لیے اہم نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ نئی باتیں کہ جن سے کہ ہمارے بزرگ بھی معروف نہیں تھے اور ہم بھی معروف نہیں ہیں, لیکن بولنے والا اتنا ایلیگنٹ ہوتا ہے, اتنا زبردست اس کا انداز بیان ہوتا ہے, فصاحت و بلاغت ہوتی ہے, اور اتنے علم کی گہرائی ہوتی ہے, اتنی کتابوں کا ریفرنس ہوتا ہے کہ بندہ سننے والا جو ہے نا وہ جو ہے نا کہ دماغ پھٹ ہو جائے اس کا, اتنا فل فورس کے ساتھ بندہ آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ پائیں کہ جی کیسے اس کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں, یہ تو بالکل 100% نہیں 200% سچی بات کرتی ہے. کیا فرق ہے؟ فرق جو ہے وہ اکابرین کے ساتھ نسبت کا فرق ہے, یہ نسبت کا فرق ہے, یہاں نسبت نہیں ہے, باقی سب کچھ جیسا بھی ہو نسبت نہیں ہے. صحابہ کرام کے ساتھ نسبت اگر ہوتی تو صحابہ کرام کے بارے میں کس قسم کا نظریہ کہ جی ہم نے تو نبی علیہ السلام کے دور کی چیزوں کا انیکٹ کرنا ہے, دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ اجاگر کرنا ہے, اور گویا کہ صحابہ کرام نے جو کام کیا اس کو ہم نے اجاگر نہیں کرنا ہے, اس کو ہم نے بائی پاس کر کے نبی علیہ السلام تک پہنچنا ہے. اس کے بارے میں اور بھی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تو اس قسم کی باتیں جب آتی ہیں نا تو ان کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا, اور یہ تو بہت ہی سادہ قسم کی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس سے آگے کی باتیں اگر کریں گے تو پھر تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کر کیا رہے ہیں. پھر یہ تو بھائی ہم فتنہ دجال کے زمانے میں ہیں, اور اس زمانے میں اگر ہمارا اپنے بڑوں کے ساتھ ہلکا پھلکا سا تعلق ہے, واجبی سا تعلق ہے, تو پھر اس فتنے سے بچنا جو ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے وہ اعتماد کو بنیادی حیثیت دیتا ہے. اعتماد اصل میں جو کی ورڈ ہے نا وہ سارا کا سارا اعتماد ہے, کیونکہ دین کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ اعتماد ہے. اگر اعتماد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے, اعتماد ہے تو ایمان ہے. تو اصل چیز کیا ہوئی؟ اعتماد ہوئی. تو اعتماد آپ کیا ہر ایک کے اوپر کر سکتے ہیں؟ اگر ہر ایک کے اوپر کریں گے تو پھر ایمان کہاں سے رہے گا؟ ایمان تو خاص کے اوپر اعتماد کرنے کو کہتا ہے، عام کے اوپر اعتماد کرنا تو ایمان نہیں ہے۔ تو اعتماد کے لیے شرطیں ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں ان کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ جو پیچھے آپ کو کچھ تفصیلات بتائی ہیں، کچھ شرطیں بتائی ہیں، ان شرطوں کے علاوہ ہم کسی خبر پر اعتماد نہیں کر سکتے، کسی خبر کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے۔ اور جو نسخے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کرونا کے نسخے، ہر بندہ ہی ماشاءاللہ ایک سے ایک نسخے بھیج رہا ہے۔ میں نے تحقیق کری ہے، میری تحقیق ہے، اور میری تحقیق کو آپ اللہ کے واسطے پوری دنیا میں پھیلا دیں تاکہ سب کا بھلا ہو۔ تو نسخوں کے اوپر بھی اعتماد نہیں کر سکتے بھائی، کوئی اوتھینٹک سورس سے آ رہا ہے، کوئی جاننے والا ہے، کوئی ایسا مدرسہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، انہوں نے اگر کوئی تحقیق آپ کے سامنے رکھی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن باقی تحقیقات کو ہر بندہ یہ پوچھا ہوتا ہے کہ ادھر سے وہ نہیں پایا پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے تو میں تھوڑا سا تفصیل سے جواب دے رہا تھا، تو میں نے کہا نو، بس میرا ایک جواب ہوتا ہے نہیں پڑھ سکتے نو۔ وہ جدھر سے وظیفہ آ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے پوچھنے کی ایک عادت پڑی ہے، پہلے تو پوچھتے کوئی ہے نہیں تھا نا، اب اتنا بول بول کے کم از کم الحمد للہ پوچھنے کا مزاج بنا، لیکن اب اتنا پانی سر سے گزر گیا ہے کہ بس ایک نو کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے رہا یار۔ تو وظیفوں کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے ہم اس طریقے سے۔ اچھا، اب وظیفے بھیجنے والے بھی یا بتانے والے بھی بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں، تو اب ان بڑی شخصیات، کتنی بڑی شخصیات ہیں دنیا کے اندر؟ کوئی ایک دو بڑی شخصیات ہیں دنیا میں، کئی سو کے حساب سے تو کم از کم ہے۔ اگر آپ ہر کے بھیجے ہوئے وظیفے کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کریں گے کیا؟ اگر اس کے بعد کچھ بچے گا آپ کے پاس ٹائم کرنے کے لیے، کریں گے کیا اس کے بعد؟ بھائی اتنی بڑی شخصیت نے بھیجا ہے، تو کیا اتنی بڑی شخصیت کا ہر حکم کے اوپر آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں یا کر سکتے ہیں آپ ان کے ہر حکم کے اوپر عمل؟ نہیں، بس ایک ایٹیچیوڈ بنا ہوا ہے وظیفے پڑھنے کا۔ تو کسی نے پوچھا کہ جی وہ حضرت جی نے چاہے وہ اتنے سارے درود اور وظیفے بتائے تھے، تو وہ میں نے کچھ تو سن لیے سمجھ میں آ گئے، باقی میرے سمجھ میں نہیں آ رہے تو تم سن کر کے مجھے بتاؤ کہ وہ کیا بتا رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے تو جو آپ کو آئے نا سمجھ میں، وہی آپ دو دفعہ پڑھ لیں، وہی آپ تین دفعہ پڑھ لیں، یہ سارے وظیفے پڑھنا ضروری ہے کیا آپ کو؟ تو حضرت جی اس وجہ سے نہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنا جو ذمہ داریاں ہیں، جو معمولات بتائیں، ان سب کو چھوڑ کر کے وہ وظیفے پڑھنا شروع کر دیں، اس لیے وہ تھوڑی وظیفے بتائے جاتے ہیں۔ تو ہم اعتماد جو ہے نا وہ بہت ہی ہمیں سلیکٹو ہونے کی ضرورت ہے اعتماد کے اندر، دوسروں کے اوپر اعتماد ہم نہیں کر سکتے۔ یہ جو باطل قوتیں ہوتی ہیں نا، شر کی قوتیں جو ہوتی ہیں جن کو شیاطین کہا جاتا ہے، یہ شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن عظیم الشان سے ثابت ہے، شیاطین من الجن والانس، جنوں میں بھی ہوتے ہیں شیاطین میں بھی ہوتے ہیں۔ ان سب کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے واردات کا، ایک ہی طریقہ واردات ہوتا ہے، چاہے جن شیاطین ہو چاہے انسان شیاطین ہو۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پہلے آپ کا اعتماد بائی کرتے ہیں، آپ کے اعتماد کو میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، پر اعتماد بننے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف ذرائع کے ذریعے سے، مختلف ٹیکنیکس استعمال کر کے، مختلف باتیں کر کے یہ آپ کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان کو آپ کا اعتماد حاصل ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ پھر آپ کو دوسروں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ یہ دوسروں سے جو آپ کے اصل اعتماد والے لوگ تھے، آپ کے والدین تھے، آپ کے عزیز و اقارب تھے جن کے اوپر واقعی اعتماد کیا جا سکتا تھا، آپ کے مشائخ تھے، آپ کے اساتذہ کرام تھے، یہ ان سے کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ تو وہی طریقہ اعتماد ہوتا ہے، ان کی برائی کر کے اور اپنی اچھائی کر کے کہ میں ہی اصل میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں ہی تمہارا دوست ہوں، میں ہی تمہارا یہ ہوں، اس طرح سے کر کے بغیر کسی دلیل کے، ان کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں ہے، صرف الفاظ ہوتے ہیں، صرف ان کے پاس لشکارے ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے نا پھر آپ کا اعتماد بائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، بہت زیادہ محتاط رہنا ہوتا ہے، اور آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی بھی دوسرے کے اوپر، ٹرسٹ نہیں کر سکتے، بہت تحقیق کر کے ٹرسٹ کرنی ہوتی ہے، بہت تحقیق کر کے ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے نا ڈسٹرسٹ کر کے لوگوں کو جو کہ ٹرسٹیبل ہوتے ہیں، پھر یہ اپنا ٹرسٹ آپ کے ساتھ بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد سے جب آپ کا ایک دفعہ ٹرسٹ بن جاتا ہے پھر آپ سب کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو ہمارا دین جو ہے نا وہ یہ نعرے جو ہے نا یہ سائیکالوجسٹ لوگوں کے نعرے جو ہوتے ہیں, چاہے وہ بڑوں کے سائیکالوجسٹ ہوں چاہے بچوں کے سائیکالوجسٹ ہوں, ان کے کیا نعرے ہوتے ہیں, ٹرسٹ کرو ٹرسٹ کرو, ہے نا, بڑوں پہ بھی ٹرسٹ کرو بچوں پہ بھی ٹرسٹ کرو, ٹرسٹ یور چائلڈ ٹرسٹ یور چائلڈ ٹرسٹ. بھائی کیا مطلب ٹرسٹ یور چائلڈ, کیا بچہ جو بھی کر رہا ہے اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا شروع کر دو. خصوصاً بچہ جب ٹین ایج میں آتا ہے, ٹین ایجر بنتا ہے, تو عمومی طور پر اس نظام کے اندر جو بچے پل رہے ہوتے ہیں آج کل کے ماحول کے اندر, چاہے اسکول کا ماحول ہو چاہے جیسے بھی ماحول ہو, میڈیا کا ماحول ہے گھر کا ماحول ہے سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں تقریباً, اسکول کا سب سے زیادہ افیکٹو ماحول ہوتا ہے ان کا سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, تو وہ جب اس ٹین ایج میں آتے ہیں نا تو وہ کیا کہتا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی میرے امی ابو مجھے ٹرسٹ کریں, مجھے ٹرسٹ کریں, میرے اوپر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر وہ چاہتے ہیں گھر میں رہنا, گھر میں رہ کر کے جو بھی کریں, ٹی وی ہوگی تو ٹی وی دیکھیں, ٹی وی نہیں ہے تو کچھ اور کریں گے. وہ چاہتے ہیں کہ جی جب امی ابو باہر جائیں نا تو میں تو جا کر کے بور ہو جاؤں گا, میں ان کے ساتھ کیا کروں گا, لگے لگے پھرتا رہوں گا, بور ہوتا رہوں گا, تو مجھے گھر چھوڑ کر کے جائیں. تو جو عقل مند ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا, ہم آپ کو گھر پہ اکیلا چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے, آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو کیا آگے سے جواب دیتے ہیں کہ آپ مجھ پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے, آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے میرے اوپر. اب یا تو ان کا اپنا ایک نفس بھی ہوتا ہے, اپنے نفس کی وجہ سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے ذرا تنہائی چاہیے اور مجھے اکیلے چھوڑ کر کے جائیں, یا انہوں نے کہیں سے فیڈ بیک لیا ہوا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ٹرسٹ ہونا چاہیے تمہارے اوپر, یہ تمہارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, یہ تمہیں ڈاؤٹ کرتے ہیں, یہ تو اس وجہ سے وہ ٹرسٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر نا سیدھا سا ایک جواب دینا چاہیے, سیدھا سا ایک جواب اپنے ٹین ایجر بچوں کو جو اس قسم کی باتیں کریں نا, ایک جواب دیں, بیٹا وی ڈو ٹرسٹ یو بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ دا شیطان, ہم آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں ڈونٹ وری, لیکن ہم شیطان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کہ ہم جب آپ کو اکیلے چھوڑ کے چلے جائیں گے نا تو شیطان صاحب بھی جو ہے نا وہ آپ کو اکیلے چھوڑ کے چلے جائیں گے اور وہ آپ کو تنہائی میں آ کر کے تنگ نہیں کریں گے, وسوسے نہیں ڈالیں گے اور برا اعزاز نہیں دیں گے, یا آپ سے جو ہے وہ انسانی شکل میں آ کر کے دوستیاں لگانے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ سب کچھ ہوتا ہے, بہت ہی کامن اکرنسز ہیں, وہ انسانی شکل میں آ کر کے بھی دوستیاں لگاتے ہیں اور وسوسے ڈالنے والا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ سب کر رہے ہوتے ہیں, یہ سب چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر, نئی باتیں نہیں ہیں یہ ساری. تو ہم آپ پہ تو ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن ہم شیطان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب وہ آگے سے جواب دینا کہ نہیں شیطان سے تو میں نبٹ لوں گا, میرے پاس ایک وہ ہے ڈارتھ ویڈر کی سورڈ ہے یہ جو کہ شیطان کو مار دیتی ہے. نہیں, وہ ہی نہیں کر سکتا, اور اگر کرے گا بھی تو بےخوبی کی بات کرے گا, اس کا آپ سی وی طریقے سے اس کو سمجھا دیں کہ نہیں بیٹا شیطان سے نہیں مار, آپ فائٹ نہیں کر سکتے, کوئی بھی فائٹ نہیں کر سکتا شیطان سے. ٹھیک ہے, تو اپنے بچوں کے اوپر ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیوں, شیطان کی وجہ سے, یہ نہیں کہ بچے برے ہیں یا بچے جو ہیں وہ ایول ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں, ہاں وہ ہم نے ان کو بنا دیا ایول تو اور بات ہے, لیکن وہ بائی ڈیفالٹ ایول نہیں ہے, لیکن شیطان تو ایول ہے نا بھائی, صحیح, وہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی اس کا کوئی نرمی والا معاملہ تو نہیں ہے, کوئی خاص ہم ایسے لوگ تو نہیں ہیں, ان عبادی علیہ صلاح علیہ سلطان کے لیول پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ شیطان آ کر کے ہمیں کچھ نہیں کر سکتا, وہ تو ولایت کبرا کا درجہ ہوتا ہے کہ جب شیطان سے محفوظ رہتا ہے, تو ہم پہنچ چکے ہیں ولایت کبرا کے درجے کے اوپر. اگر سمجھتے ہیں تو یہ محض تکبر ہے, حقیقت اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. اور ہمارا دین تو اس سے بھی آگے جاتا ہے, دوسروں کو اوپر ٹرسٹ کرنا, وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, میڈیا اور نسخے اور وظیفے ان کو ہم نے ڈسکس کیا پہلے. دوسری بات کہ ہم اپنے اپنوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے, جن میں کہ ہماری سب سے زیادہ جو رعیت ہیں وہ ہمارے بچے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے شیطان کی وجہ سے, اور اس کے آگے بھی ہمارا دین جاتا ہے, یہ سائیکالوجسٹ نہیں پہنچ سکتے اس مقام کے اوپر. ہمارا دین جو ہے وہ کہتا ہے تم اپنے آپ پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے, تم اپنے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اور یہ جو نفسیاتی ایکسپرٹس ہیں کیا کہتے ہیں, یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور سیلف, یو ہیو ٹو ہیو کانفیڈینس آن یور سیلف. نہ ان کو اندر کا پتا ہے, ان کو باہر کا پتا, جاہل متجاہل کہیں گے, جن کا پراس تعلق نہیں ہوتا نا تو پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں.
قرآن عظیم الشان کیا فرماتا ہے؟ سورۃ الطلاق کی تفسیر ابھی پڑھانی شروع کری ہے دوسری آیت کے اندر، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ جب تم ان کو وہ پہنچ جائیں اپنے عدت کی اجل تک، تو یا تو تم ان کو رکھ لو اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، جو آپ نے طلاق رجی کی ہے تو پھر آپ ان کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھ لیں اگر آپ ان کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں اچھے طریقے سے. اور ان دونوں معاملات میں قرآن فرماتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور تم دو عادل لوگوں کو گواہ بنا لو. جب بھی تم یہ معاملہ کرو نا، تم ان کو چھوڑنے کا معاملہ کرو یا رکھنے کا معاملہ کرو، دو عادل لوگوں کو گواہ بنا لو اس کے اندر. اس کی تفسیر کیا ہے؟ کیوں گواہ بنا لو؟ کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارا نفس تمہارے اوپر غالب آ جائے، یا تو بیوی کی محبت کی وجہ سے کہ بھائی اتنی اچھی تھی، اب میں اس کو اگرچہ کہ عدت تو گزر چکی ہے لیکن ابھی بھی میں اس کو واپس لے آتا ہوں، حالانکہ عدت گزر گئی، طلاق واقع ہو گئی، لیکن اب اس کی یاد آ رہی ہے تو چلو میں واپس لے آتا ہوں، کہہ دوں گا کہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی، بتا دوں گا لوگوں کو، بیوی بھی راضی ہو جائے گی، اس کو بھی کیا، اس کو تو اچھا آسانی ہو رہی ہے اس کے لیے، ورنہ جا کر کے نکاح کرنا پڑے گا، دو گواہ لے کر کے آنے پڑیں گے نکاح کرنے کے لیے، اور مہر دوبارہ سے سیٹ کرنا پڑے گا نکاح کرنے کے لیے، تو سیدھا سیدھا آپس میں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا، راضی اس کو واپس لے آئے گا کے اندر عزت گزرنے کے بعد بھی. یا یہ کہ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس کو تنگ کرنے کے لیے کہ نہیں بھی عزت تو گزرے گی، تو دوستوں کا تم سے کہاں سے دوسری جگہ جا کر کے شادی کر لی، تو اب اس کی دوسری شادی کے راستے میں رکاوٹ بننا کہ نہیں عدت پر پوری ہونے سے پہلے اس نے دوسری شادی کر لی، اس کو تنگ کرنے کے لیے. تو اپنے نفس کے اوپر اعتماد نہ کرنا، اپنے نفس کے اوپر، اپنے آپ پر اعتماد نہ کرنا، بلکہ گواہ رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو ہمارا دین جو ہے نا وہ اپنے نفس پر اعتماد کرنے کو بھی ڈسکرج کرتا ہے. فلا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، اپنے نفس کو تزکو نہ کرو کہ جی میں تو بڑا پاک باز ہو چکا ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہو چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ کون زیادہ پرہیزگار ہے. تو یہ جو ایک ٹرسٹ کا کانسیپٹ ہے نا، یہ ہمارا دین کا محور ہے، یہ سارا دین جو ہے نا، یہ سارا دین ایمان یہ اسی کے اوپر گھومتا ہے، ایمان بھی اسی کے گرد گھومتا ہے اور اعمال بھی اسی کے گرد گھومتا ہے. تو ٹرسٹ یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو ہم نے ایسے ہی ادھر ادھر نہیں گنوا دینا ہے. جدھر سے جو چیز آ رہی ہے ادھر ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے، اور جدھر ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا ادھر مسٹرسٹ کا معاملہ ہوا ہو، کیونکہ میڈیا نے جو ہے وہ ان کی برائی کے اندر جو ہے وہ زمین آسمان کے گلابے ملا دیا، اور ہم میڈیا کی جان چھوڑ نہیں سکتے، میڈیا ہماری جان نہیں چھوڑ سکتے، تو سنے چلے جا رہے ہیں، اور وہ جس کی برائی کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم نے برا سمجھنا شروع کر دیا، چاہے پہلے ان کو اچھا بھی سمجھتے تھے پھر بھی ان کو برا سمجھنا شروع کر دیا. تو یہ ٹرسٹ اور مسٹرسٹ جو ہے نا، یہ بڑی اہم ترین چیزیں ہیں ہماری زندگی میں، ان کو ہمیں بہت سیریسلی لینا ہے. تو یہ پورا بیان ہے نا دراصل آپ کو اس اعتماد کے موضوع کو سمجھانے کے لیے کرنا تھا. امید ہے کہ کچھ بات سمجھ میں آئی ہوگی، باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے ریکارڈنگز کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ جو ہے اویلیبل ہوتی ہیں ویب سائٹ کے اوپر، تو چاہیے کہ اگر ایک دفعہ بات پوری سمجھ میں نہ آئی ہو تو ان کو دوبارہ بھی سن لیا جائے، دوسری دفعہ میں اچھی خاصی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. ریکارڈنگز کے اندر ایک آسانی یہ بھی ہوتی ہے کہ بات کو پاز کر کے سلولی سنا جا سکتا ہے، اور جو بات رہ گئی ہو اس کو پھر ہم ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ان ذرائع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کے بعد جو واٹس ایپ کا ایک اللہ تعالیٰ نے ٹول عطا فرمایا ہے، اس ٹول کو جو ہے وہ اپنے آپ کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، مزید کنفیوز ہونے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. کہ گروپس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ہر طرف سے جو ہے وہ ہمارے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے واٹس ایپ میسجز کی، اور ہم سنے چلے جا رہے ہیں، ہم کنفیوز ہوئے چلے جا رہے ہیں. بلکہ اسی واٹس ایپ کو جو ہے وہ ہمیں اپنے مشائخ کے ساتھ مضبوط رابطہ بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تفسیر کو ہم سنیں، تفسیر کو ہم پڑھیں، اور پھر ہم ان مشائخ سے ان کو کلیئر کروائیں، ان سے گائیڈنس لیتے رہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے ذرائع دیے ہیں، ان ذرائع کے ذریعے سے ہم دین کے اندر بہت آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، اور اگر ان ذرائع کو ہم مس یوز کریں گے یا ابیوز کریں گے تو ہم دین کے اندر بہت پیچھے بھی چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مطالعہ ہم سب کے، ہمارے اہل و عیال کے، آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، فتنہ دجال سے بھی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے یہ آج اس طور پر کلمات پڑے گا، اپنی زندگی میں جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں سب سے سچی پکی توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کے پیچھے پیچھے دہرا لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو متعلق ہو چکے ہیں، اس طور پر استقامت کے لیے ہمارے مشائخ جو معمولات بتاتے ہیں وہ بالکل سن لیجیے۔ یہ معمولات کوئی چھ ہیں، تین پڑھنے کے کہتے ہیں اور تین کرنے کے کہتے ہیں۔ پڑھنے کے تین معمولات، سب سے پہلا استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، یہ 100 دفعہ صبح پڑھ لیں اور 100 دفعہ شام پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کا پہلا معمول ہوا۔ پڑھنے کا دوسرا معمول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ بھی 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام پڑھ لیں۔ تیسرا پڑھنے کا معمول، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، ایک پارہ کریں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں تو آدھا کریں، لیکن کریں ضرور۔ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ چلتی رہنی چاہیے، اور آج کل کے جو لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے، کوارنٹین کا ٹائم ہے، تو اس کو قرآن ٹائم بنائیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اگر دوسرے ذمہ داریاں اور معمولات نہیں ہیں، قرآن کی زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ چوتھا معمول ہے جو کہ کرنے کا پہلا معمول، وہ وقوف قلبی کہلاتا ہے، یعنی ہاتھ کام کاجوں مصروف ہوں اور دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوں۔ علم اور ارادے سے جو بھی گناہ ہم کرتے آ رہے ہیں اب تک، ان گناہوں کو چھوڑ دینا، یہی وقوف قلبی کہلائے گا۔ کرنے کا دوسرا معمول مراقبہ کہلاتا ہے۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے کہیں بیٹھ جائیں، اور نیت یہ کہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ یہ مراقبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اس نیت کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے، یہی مراقبہ کہلائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کوارنٹین ٹائم از اکول ٹو قرآن ٹائم، تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ٹائم از اکول ٹو ہیڈز ڈاؤن ٹائم، یعنی مراقبے کے لیے ہیڈز ڈاؤن کر کے بیٹھ جائیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں اور اس آواز کو سننے کی کوشش کریں۔ تو لاک ڈاؤن کے اندر زیادہ ہیڈز ڈاؤن کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور چھٹا اور آخری معمول ہے کہ کسی کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق بنائیں، اور ان کے ساتھ اپنے دین و دنیا کے معاملات کو مشورے کے ساتھ طے کریں، اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں۔ کل یہ 6 معمول ہیں، ان معمولات کے اوپر اگر باقاعدگی کے ساتھ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی، اور گناہوں کو چھوڑنا خود بخود آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اس رابطے کو اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ اہم سمجھیں، جیسے کہ تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے کہ دجالون کا زبون کا زمانہ ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں مختلف سمتوں کے اندر کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو علماء، مشائخ، تبلیغی جماعت، خانقاہوں اور دین کے جو اقامت کے کام ہیں، تو تو وہ ان سے بدزن کر کے دین کی نئی نئی شکلوں کی طرف بہت ہی زیادہ ہمیں اٹریکٹ کیا جا رہا ہے. اس کے لیے جو بہترین ان کے ہاتھ میں ٹول آیا ہے وہ یہ ہے کہ بہترین دنیاوی سہولتوں اور دنیاوی اکمپلشمنٹس اور اچیومنٹس کے ساتھ دین کو کپل کر کے اور انکمپس کر کے انکیپسولیٹ کر کے پریزنٹ کیا جائے. تو ایسے دین کو نا ہم چونکہ ہمارے دنوں کے اندر دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے, انگ انگ اور گوشے گوشے کے اندر دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے, تو اس وجہ سے ایسے دین کو اڈاپٹ کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے, بہت اٹریکٹو لگتا ہے یہ والا دین. اچھی سی انگریزی میں ہو, اچھا سا اس کے اندر جو ہے وہ سوٹ بوٹ بھی پہنا ہوا ہو, اور اچھی سی جو ہے وہ ویسٹرن کانسیپٹس کو بھی اس کے اندر مینشن کر رہے ہوں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی مینشن کر رہے ہوں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری قسم کی بھی جو عوام الناس کی اپروولز ہو, تو ایسا دین جو ہوتا ہے وہ بہت اٹریکٹو لگتا ہے اور دل اس کی طرف کھنچتا ہے ہمارا, اور آٹومیٹکلی یہ پھر ان مولویوں سے دور ہٹتا ہے کہ جن کے اندر بظاہر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں, یا یہ کہ وہ گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر زیادہ ایمفیسس کر رہے ہوتے ہیں اور اعمال کے اوپر گناہوں کے چھوڑنے سے ریلیٹیولی کم ایمفیسس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لوگ پھر ہمیں بہت برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ گناہوں کو ہم نہیں چھوڑنا چاہتے, خصوصاً بے پردگی کو ہم کمپرومائز کسی قیمت پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. تو ظاہر ہے کہ وہی دین اچھا لگے گا نا جہاں پہ بے پردگی کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو, جہاں پہ سب بہن بھائی آپس میں بیٹھے بغیر پردے کے, بغیر پارٹیشن کے. نبی علیہ السلام کے زمانے کی سنتوں کو زندہ کرنے کی سو کالڈ طریقے کے اوپر, تو اس وجہ سے نا یہ اگر ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے, نسبت ہماری کچی ہے نا, تو پھر ہمارے لیے اس طرف جھک جانا اور چلے جانا یہ بہت زیادہ آسان ہوگا. اور دجال کے فتنے کے بارے میں آپ پڑھیں, آج کے دور کے مشائخ کی لکھی ہوئی باتیں پڑھیں یا پرانے مشائخ کی لکھی ہوئی باتیں پڑھیں, اس کے اندر یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ایسے ہی لوگ دجال کے فتنے میں چلاؤں, یا تو بالکل ہی جو کہ دین سے فارغ ہوتے ہیں, بالکل ہی دنیا دار قسم کے لوگ وہ, اور دوسرے وہ کہ جن کا دین جو ہے وہ دنیا کی کے ساتھ ملا جلا ہوا ہوگا, وہ بھی دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکیں گے. تو ہمارے جو اصل پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم اس فتنے سے اپنے اپنے نویات ایمان کو بچائیں. خیر آج کے مجلس ختم کرنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں, حکومت کرنے سے جھکا لیں, تھوڑی دیر کے لیے اس مواقع کی مشق کے ساتھ ہم دعا کر کے ختم کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سبحان اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم آت نفسي تقواها, انت وليها ومولاها, وانت خير من زكاها. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے کریم آپ رحم کرے, اور جس مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے انگن ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ کے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دجال کے دھوکوں سے ہماری, ہمارے اہل و عیال کی, ہمارے آل و اولاد کی, اے اللہ تعالی تمام امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پاس ایک لے دے کے صرف ایمان ہی تو رہ گیا,
اللہ اماں تو ویسے ہمارے پاس نہیں، جو کرتے بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے، وہ اللہ اخلاص سے خالی ہوتے ہیں، اللہ سنتوں سے عاری ہوتے ہیں، اللہ آپ کی بارگاہ میں قبولیت کے بالکل قابل نہیں ہوتے، اللہ یہ ایمان کی دولت آپ عطا فرمائی، اللہ یقیناً دل مانگی عطا فرمائی، اللہ مسلمان گھرانے میں پیدا فرما دیا، اللہ مسلمان ملک میں پیدا فرما دیا، اللہ مسلمان معاشرہ عطا فرما دیا، ماحول عطا فرما دیا، اللہ آپ کا فضل و کرم ہوا، اللہ اس ایمان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہم اس کے بارے میں اطمینان کر کے بیٹھے ہیں کہ چونکہ ہمارا نام مسلمانوں والا ہے، ہمارا کچھ اعمال مسلمانوں والے ہیں، اس وجہ سے ہمارا اختتام بھی ایمان پر ہوگا، اللہ ہماری اس غلط فہمی کو دور فرما دیجیے، اللہ ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہمارا معاملہ آپ کے دین کے ساتھ بہت ظلم والا ہے، اللہ ہم دنیا کی تمام چیزوں کو سب سے پہلی فوقیت دیتے ہیں، اللہ دین کو اس کے بعد رکھتے ہیں، اللہ آپ کی غیرت کو ہم نلکارتے ہیں، اللہ آپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ میں نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے اور اس کے لیے دین کا میں نے راستہ بتلایا ہے اور یہ اس جنت کے بارے میں باتیں تو کرتے ہیں لیکن وہ دین کے راستے کو اختیار نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے راستے کو اختیار کر کے جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں، جبکہ دنیا کا راستہ تو جہنم تک لے جانے والا ہے، اللہ اس عقل کی خرابی کو دور فرما دیجیے، اللہ ہماری اس بد فہمی کو دور فرما دیجیے، اللہ غلط فہمی کا علاج فرما دیجیے، اللہ ہمیں دین کا راستہ اختیار کرنے والا بنا دیجیے، اللہ ہماری بد عقلیوں کو، اللہ جو ہماری جو اللہ ہم نے ناقدیاں کری ہیں، اللہ آپ کے دین کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، اللہ آپ کے طرح کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، اللہ اس ظلم کے باوجود ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ آج ہم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں اس ظلم کے اوپر جو اللہ ہم آپ کے دین کے ساتھ روا رکھتے ہیں، اللہ آپ کے دین کے احکامات کے ساتھ روا رکھتے ہیں، اللہ ایک دوسرے کے ساتھ روا رکھتے ہیں، اللہ ہم تمام گناہوں کے اوپر سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہر ایک گناہ کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے، اللہ پھٹے کپڑے کی طرح ہماری توبہ کو ہمارے منہ پر مت مار دیجیے، اللہ احسان فرما دیجیے، اللہ آپ تو احسان کو پسند کرتے ہیں، اللہ آپ کو معاف کر دینے کو پسند کرتے ہیں، اللہ آپ ہی ہمیں معاف فرما کے خوش ہو جائیے، اللہ آپ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش فرما دیجیے، اللہ ان کے انتی ہونے کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ان کا نام لینے کی وجہ سے، آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ جو بھی ہمارے گناہ ہیں چاہے ہم ان گناہوں کو مانتے ہیں نہیں مانتے، اللہ ہم تیرے سامنے مکمل اقرار کرتے ہیں، اللہ گناہوں کا علم تجھے جو ہے اللہ ہمیں نہیں، اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہم کون کون سے گناہ کر رہے ہیں، اللہ کن کن گناہوں کا ہم انکار کر رہے ہیں کہ یہ گناہ ہوتے ہی نہیں، لیکن اللہ آپ کو تو ہمارے تمام گناہوں کا علم ہے، اللہ ہم آپ کے سامنے اللہ ایک بلینکٹ توبہ کرتے ہیں، اللہ ایک کارپٹ توبہ کرتے ہیں، اللہ جو بھی گناہ ہے اللہ آپ کے علم کتاب کے مطابق ہماری زندگی میں جو بھی گناہ ہے اللہ ہم سب سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سب کا اقرار کر لیتے ہیں، اللہ آپ ان گناہوں کو ہمیں معاف بھی فرما دیجئے، اللہ ان گناہوں کا اقرار کرنے کی اور ان سے توبہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے، اور اللہ ان کو چھوڑنے میں ہماری مدد بھی فرما دیجیے، اللہ ان کے اوپر ہمیں سزا نہ دیجیے، اللہ ذلت و رسوائی کی سزا، اللہ اعمال سے محرومی کی سزا، اللہ بے برکتی کی سزا، اللہ کتنی مختلف سزائیں ہم کھا رہے ہیں، اللہ اللہ انتہا ہو گئی، اللہ آپ نے اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند کر دیے، اللہ مسجدیں بھی بند کر دی، اللہ آج تو شاید ہمارے ملک میں بھی کہیں جمعہ نہیں ہوا ہوگا، اللہ جمعہ بند ہو گیا، اللہ حرمین شریفین بند ہو گئے، اللہ کعبۃ اللہ کا تباہ بند ہو گیا، اللہ آپ کے بابرکت شہروں کے اندر کو کا عالم ہے، اللہ وہاں پہ سڑکیں بھی ویران ہیں، اللہ وہاں پہ رہنے کی جگہ بھی ویران ہے، اللہ آپ کی مسجد بھی ویران ہے، اللہ اس کے اندر آپ کا تو کوئی قصور نہیں، اللہ آپ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں، اللہ آپ کی تصویر کرنے کے لیے تو فرشتے بھی بہت ہیں،
آپ کے نیک بندے بھی بہت ہیں، ایسا آپ کی دعوت اللہ کا ثواب تو جاری ہی رہتا ہے، اللہ فرشتے بھی ثواب کرتے ہیں، اللہ بیت المامور کا بھی ثواب جاری رہتا ہے، اللہ لاکھوں فرشتے روزانہ اس ثواب کے اندر تبدیل ہوتے ہیں، اللہ صبح کو ایک آتا ہے، شام کو اس کا دوسرا بیچ آتا ہے، اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام کے دور کے اوپر بھی صلوات و سلام پڑھنے کے لیے فرشتے کافی ہیں، اللہ 70 لاکھ فرشتے صبح کو آتے ہیں شام تک واپس چلے جاتے ہیں، پھر 70 لاکھ نئے فرشتے آتے ہیں جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں آئے تھے، اللہ وہ آ کر کے ساری رات آپ کے دروازے کے اوپر صلوات و سلام پڑھتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے آتے ہیں، اللہ آپ کو تو ہماری بالکل کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے وہاں نہ پہنچنے کی وجہ سے آپ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ آپ کے حبیب کا، اللہ آپ کے جو حضور صحابہ کرام ہیں، اللہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ ان کے اوپر تمام رحمتیں آپ کی ویسے ہی جاری ہیں اللہ جیسے کہ پہلے جاری تھیں، اللہ صرف محروم رہنے والے تو ہم ہیں، اللہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ وقت دیکھنا تھا، اللہ ہمارے وقابلین کتنے خوش نصیب تھے تو یہ منوس وقت دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اللہ ہم منوس ہی اس وقت دیکھتے تھے یہ دنیا میں رہ گئے تھے، اللہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ رمین سے پہلے طریقے سے اللہ مسلمانوں کے اوپر بند کر دیے جائیں گے، اللہ یقیناً یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ یقیناً یہ آپ کا عذاب ہے، اللہ یقیناً یہ آپ کی ناراضگی ہے، اور جو اس بات کو نہیں مانتا اللہ ہم اس سے بیزار ہیں، اللہ ہم اس کی بات کو نہیں تسلیم کرتے، اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ کسی اور کا اس پر کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ صرف ہماری ناقدری ہے، اللہ ہمارے اعمال کی برائی ہے، اللہ ہماری نفس کا جھوٹ ہے، اللہ ہمارا مکر و فریب ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس دوراہے پہ لا کے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ بھی آنے والا ہے، اللہ اس کی برکت ملی ہے، اللہ ہم کیا کریں گے، اللہ جس طرح پچھلے رمضانوں کی ناقدری کرتے رہے، اللہ اس رمضان میں تو مسجدوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ رمضان کب آیا کب چلا گیا، اللہ تراویح اگر نہیں پڑھ پائیں گے تو اللہ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوگا کہ رمضان المبارک کی راتیں آئیں اور چلی گئی، اللہ ہم تو اس ماحول کے بھی محتاج تھے، اللہ اس کی وجہ سے ہی تھوڑا بہت دین پہ عمل کر لیا کرتے تھے، تھوڑا بہت دین کو چکھ لیا کرتے تھے، اللہ اگر یہ بھی نہ ہوا تو نہ جانے ہم سے کتنے ہوں گے جو کہ بالکل ہی عمل صرف بے عمل رہ جائیں گے، اللہ جتنا تھوڑا بہت دین تھا اس دین سے بھی پارے ہو جائیں گے، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اوپر توبہ کے دروازے کو بھی بند نہ کیجئے، اے اللہ توبہ کرتے ہیں اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ رونقیں پھر سے بحال فرما دیجئے، اے اللہ مسجدوں کی رونقیں، اے اللہ بے شک بازاروں کی رونقیں نہیں چاہیے، اللہ وہ ضرورت کی جگہ ہے، اللہ ضرورت کی حد تک اللہ آپ نے وعدہ بھی فرمایا ہوا ہے، اللہ رونقیں نہیں چاہیے، اللہ رات رات کے کھلے ہوئے بازار نہیں چاہیے، اللہ آپ ان کو بند کروا دیجئے، اللہ ان کو دفع دور فرما دیجئے، اللہ رمضان المبارک سے ان کو نکال دیجئے، اللہ ہم ان کے بغیر گزارا کریں گے، اللہ ہم ان کے بغیر رمضان المبارک گزاریں گے، اللہ ہم صرف مسجدوں میں جائیں گے، اللہ صرف تیری تصویر تحمید کریں گے، اللہ صرف تراوی پڑھیں گے، اللہ صرف سے عبادت کریں گے، اللہ ان تمام ذرائع کو ہم سے دور فرما دے، اللہ دنیا کی لذتوں کو ہمارے اوپر بند کر دے، اللہ زندگی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ سہولت والا معاملہ فرما دے، اللہ عافیت والا معاملہ فرما دے، اللہ نرمی والا معاملہ فرما دے، اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، اللہ اپنے گھروں سے محروم نہ کرنا، اللہ حرمین شریفین سے محروم نہ کرنا، اللہ مسجدوں کی حاضری سے محروم نہ کرنا، اللہ جمعہ مبارک کی جماعت سے محروم نہ کرنا، اللہ خطبے کی برکتوں سے فضیلتوں سے محروم نہ کرنا، اللہ معاف فرما دینا، اللہ بیماری کا تو کچھ پتہ نہیں، اللہ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، اللہ جھوٹوں کی اللہ پروپیگنڈے سے محفوظ کرنا، اللہ ان کے پھیلائے ہوئے خوف سے محفوظ کرنا، اللہ موت کا ایک دن مقرر ہے، اللہ اس سے نہیں پہلے مر سکتے، اللہ ان کے پھیلایا وہ خوف جو ہے وہ ہماری زندگی خراب کر رہا ہے، لیکن اللہ اس کے ذمہ دار صرف ہم ہی ہیں جو ہم ان کی باتوں میں کان لگائے ہوئے ہیں اور بدستور لگائے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ اپنے سلیم عطا فرما دیجئے، اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اللہ اللہ ہر قسم کی بیماری سے اللہ آزمائش سے پریشانی سے حفاظت فرما دیجئے، اللہ نیک بننا آسان فرما دیجئے، اللہ گناہ سے بچنا آسان فرما دیجئے، اللہ جو کچھ لکھا گیا سنا گیا اللہ ہمارے خلاف کسی کو بھی حجت نہ بنائیے، اللہ ہماری یہ خیر کا سبب بنا دیجئے، اللہ اپنے سلیم عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے سن بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، اللہ خیر کی بات کی نیت سے اللہ چاہے دور بیٹھے ہی سن رہے ہیں اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے، اللہ دین کے ساتھ دین والوں کے ساتھ جو استہزاء والا ہم نے معیار کا ہم نے معاملہ بنایا ہوا ہے اللہ یہ تو کفار کا معاملہ تھا، اللہ آپ نے قرآن کے اندر جن کے اوپر عذاب بھیجا ہے اللہ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے نبیوں کے ساتھ استہزاء والا معاملہ کیا، اللہ ہم ان کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل نہ فرما دیجئے، اللہ ان کے ساتھ جہنم میں داخل نہ فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنا راستہ تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ سختی والا معاملہ فرمائیے، اللہ نرمی والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کا پھر رحمت سے قبول فرما دیجئے، اللہ جو ہمارے عزیز ہمارے دوست شراب فوت ہو چکے، اللہ جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، اللہ موت ہونے والوں کی بخشش فرما دیجئے، اللہ جن کے ہو چکے اپنے طرف کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری طرف سے والدین کو ہمارے اساتذہ کو مشائخ کو بہترین اجر و عظیم عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ دنیا کی محبت سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ دنیا کی محبت سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ کتنا احتجاج کے لیے اللہ ہمارے دلوں کو تیار فرما دیجئے، اللہ ہمارے بدنوں کو تیار فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حوصلوں کو تیار فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے آزمائشوں سے پریشانیوں سے آسان اللہ آسانی کے ساتھ نکال دیجئے، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ دعائیں مانگنے کی توفیق بھی تو آپ ہی عطا فرماتے ہیں، اے اللہ ہمارے پس میں تو دعا مانگنا بھی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں تو دعا مانگنا آتا بھی نہیں ہے، اے اللہ اپنے رحمت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ دوسروں کی رحمت سے قبول بھی فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہی قبول فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہی قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ان جھوٹی زبانوں کی وجہ سے اللہ ہماری مانگی گناہوں کو برگنا فرما دیجیے، اللہ آپ عظیم ہیں، اللہ آپ جلال جلال والے ہیں، اللہ آپ مالک ہیں، اللہ آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، اللہ آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ ہم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، اللہ ہم سے آپ کو رحم کی دعا کرتے ہیں، اللہ رحم مانگتے ہیں، اللہ معافی مانگتے ہیں، اللہ آپ قادر ہیں، اللہ آپ اس قدرت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ معاف بھی تو آپ ہی کر سکتے ہیں، اللہ ہماری گناہوں کی آپ کی عظمت کے سامنے کیا حیثیت ہے، اللہ ہم تو کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ بڑے دشمن سے چھوٹے دشمن سے اللہ ہم تو ہر ایک کے سامنے عاجز ہیں، اللہ آپ کے سامنے عاجز نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ جو بھی ہے اللہ زبان کے گناہ ہیں، اللہ نظروں کے نظروں کے گناہ ہیں، اللہ کانوں کے گناہ ہیں، اللہ سوچ کے دماغ کے گناہ ہیں، ہاتھ پیر کے گناہ ہیں، اللہ تمام گناہوں کو چھڑوا دیجئے، اللہ تمام گناہوں سے توبہ کروا دیجئے، اللہ نیک گزاری کی زندگی کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کا رحمت سے قبول فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.